لیں گے ہم عاشقان مہدی بدلہ ضرور لیں گے قاسم سلیمانی کا انتقام لیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آل اللہ وصحبہ انصار اللہ واللعنة الدائمة على اعدائهم اعداء اللہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین ووصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہماری اس نشست کو، اس محفل کو، اس اجتماع کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام عصر کی تائید شامل ہو. آج ہم جس ہستی کی اور جن شہدا کی یاد میں بیٹھے ہیں، ان کے چہلم کی مناسبت سے اجتماع جس میں علماء، شخصیات، آپ تمام مرد و زن، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب بڑے بوڑھے یہاں موجود ہیں، یہ اجتماع دراصل، یہ اربعین اور چہلم کا اجتماع دراصل ان شہیدوں کے ساتھ عہد وفا کا اعلان کرنے کے لیے ہے جنہوں نے اس زمانے کے قارونوں، نمرودوں، شدادوں، یزیدوں کا مقابلہ کیا، ان کے منصوبوں کو ناکام کیا اور اس راستے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک ڈٹے رہے، استقامت کرتے رہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شہید قاسم سلیمانی اور ان کے ساتھیوں کو کس نے شہید کیا، کن سے ان کی دشمنی تھی، وہ کس کے خلاف برسر پیکار تھے، وہ کن سے لڑ رہے تھے، انہیں پہچاننا ضروری ہے ہمیں. کیا ان کی لڑائی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھی؟ کیا ان کی لڑائی نتن یاہو کے ساتھ تھی؟ کیا ان کی لڑائی بن سلمان کے ساتھ تھی؟ وہ کس کے خلاف لڑ رہے تھے اور کیا انہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے شہید کیا؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. دوستو، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا تیسری عالمی جنگ شروع ہونے والی ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے؟ سوال کرتے ہیں. در حقیقت یہ سوال درست نہیں ہے. تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے جو بہت پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ لڑائی ہے. یہ فرسٹ ورلڈ وار کی طرح نہیں ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ، مشکل اور خطرناک جنگ اور لڑائی ہے جو دشمنوں نے شروع کی ہے ہمارے خلاف. دشمن کون ہے؟ دشمن دنیا کے اوپر لبرل ورلڈ آرڈر، یا اس وقت جو دنیا میں نظام ہم پر نافذ کیا گیا ہے، وہ سسٹم ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں. وہ کافرانہ نظام، وہ منافقانہ نظام، وہ وحشی اور درندہ صفت نظام جو دنیا پر اس وحشی سسٹم نے قائم کر رکھا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. وہ ہے کیا؟ وہ عالمی سرمایہ داری نظام ہے جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں رکھنا چاہتا ہے، پوری دنیا کو جدید انداز میں غلام بنانا چاہتا ہے، یہ وہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کا ایک سیاسی سسٹم بھی ہے، جس کا عسکری سسٹم بھی ہے، وہ دنیا پر اپنا غلبہ چاہتا ہے اور غالب رہنا چاہتا ہے، ایک بڑا سرمایہ داری نظام۔ لہذا انہوں نے دنیا کے ان ممالک کو، لہذا اگر ان کی سیاسی سسٹم کو توڑا جائے ان کے معاشی مفادات کو نقصان ہے، اگر ان کے عسکری سسٹم کو توڑا جائے ان کے معاشی مفادات کو نقصان ہے۔ ایک ملحد نظام جس میں خدا نہیں ہے، آخرت نہیں ہے۔ لہذا یہ لوگ دنیا کے اوپر جنگ مسلط کرتے ہیں، دنیا پر قبضہ کرتے ہیں، سمندروں پر قبضہ کرتے ہیں، فضاؤں پر سمندرہ کرتے ہیں، زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، تاکہ یہ پوری دنیا کے کنٹرول میں رہے، دنیا کے سارے تجارتی راستے کے کنٹرول میں رہے، اور دنیا کے رچ ایریاز، ویسٹرن ایشیا جو رچ ہے آئل کے اندر، گیس کے اندر، سینٹرل ایشیا، یہ سارا رچ ایریا یہ ان کے کنٹرول میں رہے اس عالمی سرمایہ داری نظام کے۔ اور پھر اسٹریٹجک جگہیں، پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر ہے، یہ ویسٹرن ایشیا ہارٹ لینڈ ہے دنیا کی، اسٹریٹجیکلی بہت اہم ہے۔ ایک طرف آبنائے ہرمز ہے، دوسری طرف باب المندب ہے، دنیا کا سب سے بڑا تجارتی راستہ یہی دو علاقے ہیں، ان پر کنٹرول چاہتے ہیں۔ ان ملکوں کو جو رزسٹ کر رہے ہیں، انقلاب اسلامی ایران کے بعد رزسٹ کرنا شروع کیا اس عالمی شیطانی سسٹم کے خلاف، امام خمینی کی قیادت میں ٹکراؤ شروع ہوا۔ ایران جو اسٹریٹجیکلی بھی اہم تھا، اکنامیکلی بھی اہم تھا، وہ انقلاب کے ذریعے امریکہ سے چھین لیا گیا اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا۔ کس لیے؟ تاکہ انقلاب کی آواز کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، دبا دیا جائے۔ ایک ٹکراؤ شروع ہوا، یہ ٹکراؤ بڑھتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں مقاومت پیدا ہو گئی۔ وہ چاہتے تھے اس دور میں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ریجن کو توڑا جائے، ممالک کو ری سائز کر کے ری شیپ کیا جائے، گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، اور صدیوں پورا ایشیا اور مشرق زمین اس عالمی سرمایہ داری قاتل نظام کی غلامی میں رہے، یہ منصوبے لے کے آگے تھے۔ لہذا اس کے مقابلے میں رجسٹر کرنا شروع کیا گیا۔ کس کے مقابلے میں؟ اس نئے ورلڈ آرڈر، تیسری جنگ جو امریکہ نے شروع کی، جس کے تحت ان ممالک کو توڑنا تھا، یا اپنی مرضی کی حکومتیں لانی تھی، پپٹس لانے تھے، اور اس پورے ریجن کو غلام بنانا تھا۔ انقلاب نے رجسٹر کیا، امام خمینی نے رجسٹر کیا، ان کے بعد یہ سلسلہ رہبر کی قیادت میں جاری رہا، اور اس ہارٹ لینڈ کے اندر اس کو کمانڈ کرنے والے کا نام قاسم سلیمانی تھا۔ اگر 2006 کی جنگ میں شکست ہو جاتی حزب اللہ کو، شام ٹوٹ جاتا، عراق ٹوٹتا، ترکی ٹوٹتا، یہ پورا ریجن ویسٹرن ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور اسی طرح سے سینٹرل ایشیا ٹوٹتا، سی پیک کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا، ایشیا غلامی میں چلا جاتا، جان اسلام ٹوٹ جاتا، جان اسلام کی طاقت بھی ٹوٹ جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2006 میں لبنان پر حملہ ہوا تو کنڈولیزا رائس نے کہا تھا، یہ جنگ جو شروع ہے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں، یہ وہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہے جو برداشت کرنا پڑتا ہے، یہ گریٹر مڈل ایسٹ پیدا ہو رہا ہے، ایک نیا مڈل ایسٹ، ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے، جس کا سربراہ امریکہ، امریکی جو سب سے بڑا شیطان ہے یہ ہوگا۔ سید حسن نے کہا تھا وہ بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، رجسٹر کیا گیا اس کو۔ کس نے سپورٹ کیا حزب اللہ کو؟ قاسم سلیمانی نے۔ شام میں توڑنے آئے، کس نے سپورٹ کیا؟ قاسم سلیمانی نے۔ شام ٹوٹتا، عراق ٹوٹتا، ترکی ٹوٹتا، ایران ٹوٹتا، پاکستان ٹوٹتا، سرزمین حجاز ٹوٹتی، سینٹرل ایشیا ٹوٹتا، یہ پوری دنیا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ آج قاسم سلیمانی وہاں پہنچا شہید، اس نے شام کی طرف بڑھتے ہوئے ان دہشت گردوں کے قدموں کو روک دیا، ان کے پاؤں توڑ ڈالے، ان کے ہاتھ توڑ ڈالے، ان کی گردنیں مروڑ ڈالی، ان کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ عراق کے اندر آئے، عراق میں مقابلہ کیا، یمن میں سپورٹ کیا، یمن کی طرف گئے, وہاں مقابلہ کیا اور جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی. سب سے اہم مسئلہ یہ ہے جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی. اسرائیل آپ دیکھیں اس کا نقشہ, اس کی میکسیمم چوڑائی 137 کلومیٹر ہے اور بعض جگہوں پر 24 کلومیٹر چوڑا ہے اسرائیل. 24 کلومیٹر اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں ہے, کوئی بیک نہیں ہے. یہ چاہتا ہے ایکسٹینشن, ایکسپینشن, اس کی ایکسپینشن اسٹریٹجیکل ضرورت ہے اسرائیل کی. اسرائیل اپنے اندر جنگ کو برداشت نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. جنگ اسرائیل کے اندر چلی گئی. وہ غزہ جو محاصرے میں ہے, وہاں کے مجاہدین پر پہلے 52 دن حملہ ہوا, شکست کھائی اسرائیل نے, پھر 21-22 دن حملہ ہوا, پھر شکست کھائی. اب 48 گھنٹے میں جب حملہ ہوا, 760 کے قریب راکٹ اور میزائل غزہ سے اسرائیل پر لگے اور منتیں کر کے اسرائیل نے سیز فائر کروایا. اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا طلسم ٹوٹ گیا. گریٹر اسرائیل کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا جنگوں کے ذریعے. یہ لڑائیوں والی جنگ ہے, پھر ڈپلومیٹک جنگ ہے, سیاسی جنگ بھی ہے, پھر یہ آئیڈیولوجیکل وار بھی ہے, کئی شکلیں پر اندر لیے ہوئے ہیں. قاسم سلیمانی نے ہر محاذ پر انہیں شکست دی. تکفیریت کو لے کے آئیڈیولوجیکل وار کے لیے شکست دی, ڈپلوموسی کے ذریعے شکست دی, اور جنگوں میں بھی شکست دی, فزیکل جنگوں کے اندر. اسرائیل ایک ناکام ریاست بن کے سامنے آ گیا, جگہ جگہ شکست کھائی انہوں نے. لہذا قاسم سلیمانی نے اس دنیا کے اوپر نئے ورلڈ آرڈر بنانے والوں کو ہارٹ لینڈ میں شکست دے دی. اب یہیں سے ڈیل آف سینچری آتی ہے. اب جنگ لڑ کے ہم زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتے, اسرائیل کو ایکسپینڈ نہیں کر سکتے. لہذا اب ڈیل آف سینچری, پیسہ دو اور عرب خائن حکمرانوں کو ساتھ ملاؤ, 50 ارب ڈالر وہاں خرچ کرو, پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر خرچ کرو, ان عرب خائن لوگوں کو لاؤ اور قبلہ اول کی قیمت دو, ہو دے پیسے دو, اور فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے فلسطین کا قضیہ ختم کر دو, ہمیشہ کے لیے قبلہ اول عالمی سیونزم کو دے دو. لہذا یہ ڈیل آف سینچری آ گئی. ہمارے حکیم رہبر نے, ہماری جانیں ان پر فدا ہو جائیں جو اس تمام عظیم جنگ کو کمانڈ کر رہے ہیں, جس کے لیڈر ہیں, رہبر ہیں, دنیا کے سب سے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں, جن کے بارے میں پوٹن کہتا ہے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا, میں جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں میں نے پڑھا ہے یوں لگتا ہے جیسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوں. یہ سید زادہ, یہ سیدادی کا بیٹا, یہ لوگ آئے تھے ہمارے مزارات ڈھائے ہیں, انبیاء کے, اولیاء کے, صحابہ کے لیے بیٹھ گئے, ہماری ہیریٹیج کو ہم سے چھین لے, ہماری شناخت چھین لے ہم سے. میں نے کہا بہت پیچیدہ جنگ ہے یہ, ہمارے مزارات ڈھا دے, ہمارے آئمہ کے مزارات, انبیاء, اہل بیت کے مزارات, صحابہ کے مزارات ڈھا دے, ہم سے ہماری میراث, آئیڈینٹی, شناخت, ہماری ہیریٹیج چھین لے ہم سے, ہمیں بے شخصیت, بے شناخت بنا دے, بے شخصیت بنا دے. اس میں بھی شکست کھائی انہوں نے, نئی گھرانے ڈھانے دیے مزار اہل بیت رسول کے, ان کو انبیاء کے مزارات ڈھانے والوں کا مقابلہ کیا, انہیں شکست دی, ان درندوں اور ویشیوں کا مقابلہ کیا. قاسم سلیمانی اس طرح کی شخصیت تھی. لہذا ان کے دل میں, اس سب سے بڑے شیطان کے دل میں ان کے بارے میں سخت کینہ, بغض اور غصہ تھا. وہ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکا, نہیں کر سکا میدان میں مقابلہ. کہاں لڑا, کہاں مارا, جب وہ جہاز سے اتر کے ایئرپورٹ سے باہر آ رہے تھے. یہ عاجزی ہے, یہ کہ عجز ہے, شکست ہے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو سمجھنے والوں کی, یہ ذلت ہے ان کی. چھپ کے وار کرنا, چھپ کے وار کرنا, بزدلوں کی طرح, مکاروں کی طرح, دھوکے بازوں کی طرح. عزیزو یہ بات اب سچ ہے, ظالم کبھی دلیر نہیں ہوتا, ظالم کبھی بہادر نہیں ہوتا, ظالم کبھی شجاع نہیں ہوتا, ظالم کبھی غیرت مند نہیں ہوتا. یہ بے غیرت کمی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جھوٹے, ان مکاروں نے چھپ کے وار کیا, سامنے نہیں آ سکے. جیسے مولا علی کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا, حملہ ہوا تو مسجد میں, سجدے میں ہوا. بہرحال قاسم سلیمانی نے شکست دے ڈالی. قاسم سلیمانی نے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے والوں کو مارا, مسلمان ملکوں کو توڑنے والوں کو, کہ سازش کرنے والوں کو مارا, ایشیا کو توڑنے والوں کو مارا, اور مظلوموں کو, پوری دنیا میں غلام کرنے والوں کو مارا، لیٹینی امریکہ کے اوپر ظلم کرنے والوں کو مارا، افریقہ میں ظلم کرنے والوں کو مارا، انہیں شکست دی۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار نہیں ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہے۔ آج ایک جناب سیدہ کا غیرت مند بیٹا وہ رہبر موجود ہے، اور اس تیسری عالمی جنگ میں امریکہ کو شکست ہو چکی ہے، ہوتی ہے، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے اس شکست کا آخری مرحلہ اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ آخری مرحلہ خاتمہ ہوگا اس کا۔ رابر نے کہا ہے یہ ڈیل آف سینچری یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مرنے سے پہلے مر چکی ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ حماقت بھی ہے، خباست بھی ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا۔ اور قاسم سلیمانی رابر عزیز کے بارے میں کہتے تھے واللہ 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 اس حکیم رابر کی پیروی میں نجات ہے، نجات ہے، نجات ہے۔ اور قاسم سلیمانی جیسے لوگ اسی طرح سے قائدین اور رہبروں کی اتباع اور پیروی میں قاسم سلیمانی بنتے ہیں۔ قاسم سلیمانی اسی طرح کے لوگوں کی رہبری میں بنتے ہیں جو پوری دنیا کے یزیدوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہوتے ہیں۔ لہذا پاکستان کے حکمران عجیب بزدل لوگ ہیں۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی بہت عام ہے۔ ایران نے ایک تھپڑ مارا امریکہ کو، عین الاسد پر حملہ کیا، نہ وہ ایران کے میزائل انٹرسپٹ کر سکے نہ ڈائیورٹ کر سکے، ہائی الرٹ میں تھے۔ آل از گڈ کہنے کے بعد کہتے ہیں مغزی موت ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کا اس پورے ریجن کے اندر جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت ویک اور کمزور ہے، وہ نہیں مقابلہ کر سکتا۔ میں نے خود جنرل قاسم سلیمانی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ 20 سال سے امریکہ اپنے سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کر سکا اس ریجن میں۔ یہ جو ان کے فوجی اڈے ہیں، بحری اڈے ہیں، یہ ان کی طاقت کی نشانیاں نہیں ہیں، یہ کمزوری ہے، کمزوری۔ ہم جہاں چاہیں گے جس وقت چاہیں گے انہیں ماریں گے۔ لہذا یہ محاصرے میں ہیں۔ قاسم سلیمانی شہید، پاکستان سے محبت کرتے تھے۔ میں نے پہلے ایک دن ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا، جس دن وہ شہید ہوئے اسی شام کو پاکستان کے ایک بڑا اعلیٰ سطحی وفد گیا، جس میں پاکستان کی سیکورٹی کے جنرل صاحب جو سب سے بڑے عہدے پر ہوتے ہیں وہ تھے، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی سے کہا، جنرل صاحب تھے آئی ایس آئی کے، ہیڈ تھے، ڈی جی تھے۔ انہوں نے کہا جنرل قاسم سلیمانی سے، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں انہوں نے خود واپس آ کے اپنے لوگوں سے کہی ہے جہاں سے میں نے سنی ہے، کہ ہمیں خبر ہے۔ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے کہا کہ اگر امریکہ افغانستان، ایران چاہتا تھا کہ ہر حال میں امریکہ کو بھگایا جائے اور افغانستان سے نکالا جائے۔ انہوں نے کہا اگر امریکہ اس طرح سے نکل گیا ہمارا نقصان ہوگا، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو نقصان پہنچے گا، اور زیادہ مہاجرین آئیں گے، خانہ جنگی ہوگی، ہم متحمل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اگر پاکستان کا نقصان ہوتا ہے تو افغانستان میں ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہماری آپ کے پیچھے نماز ہے، اللہ اکبر ہے، پاکستان کے مفادات کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا ان کو کہ ہمیں معلومات ہیں کہ امریکہ پاکستان پر حملہ، ایران پر حملہ کرے گا، یا ممکن ہے کوئی عرب ملک حملہ کرے، ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں، انشور کرتے ہیں کہ پاکستان کی زمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ انہوں نے کہا جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، 40 سال میں 5 جنگیں امریکہ سے لڑا ہوں اور اس کو شکست دی ہے، ہمیں امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسے شکست دینے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے کافی ہیں امریکہ کے لیے۔ جہاں تک تعلق عرب ملکوں کا، مضمون کلام یہ، جملے ان کے نہیں ہیں، مضمون کلام یہ ہے کہ شیشے کے گھر میں رہنے والے ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ بھی نہیں مقابلہ کر سکتے۔ اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، اگر کسی غیر مسلم ملک نے پاکستان پر حملہ کیا تو ہم بے طرف نہیں رہیں گے، نیوٹرل نہیں رہیں گے، وہاں آئیں گے اور حملہ کرنے والے سے لڑیں گے، خون دیں گے، اور وہاں مر جانا، شہید ہو جانا ہمارے لیے باعث فخر ہوگا۔ یہ ہے اس کا نظریہ مسلم امہ کے ممالک کے بارے میں۔ وہ سعودیہ کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے کہ اس دلدل سے سعودیہ بھی نکلے، اس عالمی شیطان اور عالمی سیونزم کے چنگل سے وہ بھی نکلے۔ وہ جہان اسلام کا درد رکھنے والا تھا۔ یہاں کے ہمیں لوگ کہتے ہیں، گلہ کہتے ہیں جی، کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے انہیں شہید نہیں کہا۔ جس نے شہید نہیں کہا اس کے حسب نسب کے بارے میں دیکھنا جی، یہ کہاں سے آیا ہے۔ یہ واقعی غیرت مند نہیں ہے. یہ شریف زادہ جو پاکستان اور پورے جان اسلام کی خاطر خون دینے والے شہید کے بارے میں اچھے الفاظ زبان پر نہ لا سکے. یہ بزدل لوگ ہیں, انہوں نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پر کمپرومائز کیا ہے. یہ ملائیشیا نہیں گئے, اس لیے نہیں گئے کہ آل سعود ناراض ہوگی اور پاکستان کا نقصان, کشمیر کا نقصان, خطے کا نقصان کیا انہوں نے. لہذا انشاءاللہ اذان ہونے لگی ہے, وہ وقت دور نہیں ہے. ان شہیدوں کا خون رنگ لا رہا ہے, رنگ لائے گا. ہم ان سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پر ثابت قدم رہیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, اپنے خون کے آخری قطرے تک ان کا ساتھ دیں گے. چند منٹ اذان ہو جائے, میں شہید کے حوالے سے دو جملے میں صاحب کے پڑھوں گا, میرے سے ختم ہو جائے گی. درود پڑے محمد والے محمد پر. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی اسلام, امت اسلامی, مقامات مقدسہ کا دفاع, فلسطین کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. حماس کی سیاسی شعبے کے سربراہ اسماعیل حنیہ, جو سابقہ پرائم منسٹر بھی ہیں وہاں کے, شہید کے جنازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ یہ قدس کا شہید ہے, یہ قدس کا شہید ہے, یہ قدس کا شہید ہے. کوئی کہتا ہے یہ مزارات مقدسہ اہل بیت کے مزارات کے دفاع کا شہید, انبیاء کے مزارات کے دفاع کا شہید, اولیاء اللہ کے مزارات کے دفاع کا شہید, صحابہ کے مزارات کا دفاع کا شہید, مسلمانوں مسلمان ممالک کے دفاع کا شہید, مسلم امہ کے دفاع کا شہید, ایشیا کے دفاع کا شہید. ایک عظیم پیچیدہ جنگ کو وہ کمانڈ کر رہا تھا, اس جنگ میں دشمن کے خلاف لڑنے والی فورسز کو کمانڈ کر رہا تھا. وہ شہید ہو گیا, اپنی آرزو کو جا پہنچا, مکتب ولایت, مکتب شہادت اور مکتب امید میں وہ پروان چڑھا تھا. ان اس مکتب نے اس کو ایسی شخصیت میں ڈھالا تھا جو مکتب ولایت ہے, مکتب شہادت ہے اور مکتب امید ہے, یعنی مکتب منتظرین حضرت ولی عصر ہے. پاکستان سے محبت کرتا تھا. پاکستان میں اگر وہ دیوار نہ بنتا تو آج پاکستان مزید بحرانوں کا شکار ہوتا, اور اس وقت شام میں وہ شکست کھا گئے, عراق میں شکست کھا گئے, لبنان میں شکست, فلسطین میں شکست, لبنان میں شکست, ایران میں شکست کھا گئے. پاکستان اس وقت سخت خطرے میں ہے. آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان میں الیکشن ہوا, ابھی تک حکومت نہیں بن سکی. 20 لاکھ لوگوں نے کہتے ہیں ووٹ ڈالا, 8 لاکھ کہتے ہیں جیلی ہیں, 12 لاکھ صحیح ہیں. جو جیتے گا 6-7 لاکھ ووٹ لے کے صدر بنے گا. کمزور حکومت, پاکستان کے اندر بھی کمزور حکومت ہمارے دشمن کے فائدے میں ہے, امریکہ کے فائدے میں, انڈیا کے فائدے میں, طالبان کے فائدے میں, آل سعود کے فائدے میں, اس دنیا ایشیا کے دشمنوں کے فائدے میں پاکستان میں کمزور حکومت ہے. جن لوگوں نے الیکشن کے ذریعے کمزور حکومت بنائی, الیکشن کی انجینئرنگ کی, وہ لوگوں نے یا انہوں نے حماقت کی ہے یا خیانت کی ہے انہوں نے وطن کے ساتھ. ایک کمزور حکومت نہیں وطن کے مفادات کا تحفظ کر سکتی. ایک ملغوبہ بنا دیا انہوں نے. آج اس ملک کے اندر جو بحران ہے آپ دیکھیں, اسرائیل میں بحران ہے, 1 سال ہو گیا اسرائیل میں حکومت نہیں بن رہی, 2 دفعہ الیکشن ہو چکے, پرائم منسٹر نہیں بن سکا, ابھی مارچ میں 3rd الیکشن ہے. وہ اس بحران کو دنیا کے دیگر ممالک میں پھیلانا چاہتے ہیں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, ایران میں, افغانستان اور پاکستان میں. پاکستان اسٹریٹجیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے, اس کو سخت خطرات درپیش ہیں. اگر وہ منصوبہ پاکستان میں عملی ہونا شروع ہو جائے, یہاں پر اس کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر پاکستان بحران میں جاتا ہے, ٹوٹتا ہے, یہ پورا ریجن ٹوٹنا شروع ہو جائے گا, امریکہ کا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. وہ یہاں سے اب کام کریں گے, یہاں سے گراؤنڈ بنائی ہے انہوں نے پوری. آپ مجھے بتائیں ایک جملہ, یہ گندم کا بحران, گندم ایک اسٹریٹجک چیز ہے جو حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے. اگر گندم کا بحران آئے گا, آٹے کا بحران آئے گا, مطلب یہ کہ اندر سے کسی نے بحران پیدا کیا, یہ جان بوجھ کے کیا گیا, یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے. لہذا ہمارے وطن کے اندر اس وقت بحران ہے, مشکلات ہیں, اسے توڑنے کی کوشش ہو رہی ہیں, اسے بحرانوں میں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہیں. نتیجے میں سی پیک بھی کاؤنٹر ہو جائے گا اور ان کا منصوبہ بھی پھر اس طرف سے عملی ہو جائے گا, اس طرف سے. اگر بچانا ہے, شیعہ سنی کو ایک ہونا پڑے گا, اکٹھے میں ہونا پڑے گا, تکفیر کے مقابلے میں، وطن کو کمزور کرنے والوں کے مقابلے میں، وطن توڑنے والوں کے مقابلے میں. پاکستان کا آئین انٹیکٹ رہنا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جس سے آئین کو نقصان ہو اور ہمارا آئین خراب ہو ٹوٹے. اب یہ کھیل مزید ہم نہیں کھیلنے دیں گے کسی کو اس وطن کے ساتھ. ہمیں شیعہ سنی کو اکٹھا ہونا ہے، ہم سب کو بیدار ہونا ہے اپنے وطن کو بچانے کے لیے، امریکہ کے خطرناک، اسرائیل کے خطرناک منصوبوں سے بچانے کے لیے. بعض خبیث لوگ ہماری پارلیمنٹ کے بعض نمائندے جو ہیں اور بعض اور لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. جو اسرائیل ڈوب رہا اور غرق ہو رہا ہے، تم بھی سوار ہو جاؤ، غرق ہو جاؤ گے. اسرائیل کا جو ساتھ دے گا، پاکستان کے عوام اسے اٹھا کر سمندر میں پھینکیں گے. وہ ہمارے وطن کا بیٹا نہیں ہے، وہ مادر وطن کا بیٹا نہیں ہے، وہ خائن ہے. خائن جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بات کرے یا تعلقات بنائے. اور یہ پاکستان کے غیرت مند بیٹے یہ نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح سے ہمارے مسنگ پرسن، مجھ سے پہلے ہمارے عزیز نے بات کی، ان کو اس طرح سے اغوا کرنا پاکستان کے آئین کے خلاف ہے، انسانی اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے، الیگل ہے، غیر قانونی ہے، جرم ہے، جرم. لہذا یہ کھیل بند کیا جائے ہمارے ساتھ، اس کھیل کو بند کیا جائے، وطن کے بیٹوں کو اغوا نہ کیا جائے، انہیں ایسے ہی نہ رکھا جائے، تاریخ کوٹھڑیوں میں قیدی نہ بنایا جائے. لگتا ہے اٹھانے والوں کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، بے حص ہے. لگتا ہے انسانی حص اور آتفائی مر چکا ہے ان میں. جنہیں تم نے اٹھایا ہوا ہے، ان کی مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. عیدیں آتی ہیں، گھر ان کے مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں. بعض بچیاں شادی کی عمر کو ہیں، ان کے گھر والے منتظر ہیں ان کا باپ آئے تو ہم ان کو شادی کر کے ان کے گھر بھیجیں. لگتا ہے انسان ہی نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے اور پتہ ہے کن کن کے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پتہ ہے. آپ نے جو ریبلیٹیشن سینٹر بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا نام رکھا، وہاں سے نکالو ان کو، دو ہمارے، واپس کرو انہیں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی جرم کیا، کورٹ میں پیش کرو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ ملک ہے یا جنگل ہے؟ یہ جنگل ہے یا ملک ہے انسانوں کا یا حیوانوں کا جنگل ہے؟ یہ جو چاہے کسی کا کرے یہاں پر. لہذا یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا تمہیں. پاکستان کے مظلوم عوام اس طرح کے فتنوں کو برداشت نہیں کریں گے، خیانتوں کو برداشت نہیں کریں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی تھی. آخری جملہ، شہید قاسم کو عراق کی سرزمین بہت پسند تھی. کہتے تھے کہ عراق کی سرزمین میں اللہ نے کوئی خاص راز مخفی کر رکھا ہے کہ پاک ترین خون اس سرزمین میں جذب ہوئے ہیں، کربلا یہاں ہے، نجف میں مولا کی شہادت یہاں ہوئی ہے، کوفہ میں، کاظمین، سامرا، ہمارے پاک ترین آئمہ اور ان کے ساتھیوں کے خون اس سرزمین پہ گرے ہیں، جذب. میرا بھی خون اسی سرزمین پہ گرے. جو لوگ اس کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں آخری مہینہ وہ عراق میں تھے اور ہر میٹنگ میں جب کہا جاتا کہ یہاں کے حالات ٹھیک نہیں، اب چلے جائیں، کہا نہیں، میں نے یہیں رہنا ہے، میری آرزو ہے کہ میرا خون اسی سرزمین پر گرے. وہ جب شام کی طرف یہ دہشت گرد دوڑے تھے بی بی کا حرم ڈالنے کے لیے، تو یہ نکلے تھے نحن عباس ہو کے یا زینب کہہ کر نکلے تھے، ہم تیرے عباس ہیں، تیرے عباس کے نوکر ہیں، ہم دوبارہ بی بی کو قیدی نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی شہزادی کو دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں گے. دوستو جب قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو بازو کٹ کے گرا، ہاتھ میں انگشتر موجود تھی، بازو گرا کٹ کے مولا ابی الفضل عباس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. یہ بھی تو بی بی کے حرم کا دفاع کرنے والا تھا، یہ بھی تو کربلا میں مظلوموں کے حرم کا دفاع کرنے والا تھا. ہاتھ میں عقیق کی انگشتر آپ نے دیکھی ہے، وہ انگشتر نہ بھی ہوتی میں اس ہاتھ کو پہچان لیتا، میں نے بہت بار وہ ہاتھ دیکھا تھا، زخمی ہاتھ. کہوں گا شہید قاسم سلیمانی خوش قسمت ہو، تمہارے ہاتھ سے کسی نے انگشتر نہیں اتاری، میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم شہید مولا حسین پر، جن کے ہاتھ کی انگشتر جب نہیں اتری، ظالم انگلیاں کاٹ کے، انگلی کاٹ کے انگشتر اتارتا رہا. شہید قاسم سلیمانی کے بدن پر سر نہیں تھا، سر ختم ہو گیا تھا. اس کی آرزو تھی جب میرے مولا حسین کے بدن پہ سر نہیں تھا تو میرے بدن پہ سر نہ ہو. شہید کا بدن اربن اربن تھا، علی اکبر کی طرح، قاسم کی طرح. کفن دفن دینے والے، غسل دینے والے نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ زخمی شہیدوں کو غسل دیا ہے، لیکن اس کا بدن کا عجیب حال تھا، ٹکڑے ٹکڑے تھا، جمع ہونے کے قابل نہیں تھا. شہید قاسم سلمانی، اس پہ کے باوجود تیرا جنازہ اٹھایا گیا. ایران میں اور عراق میں 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے تیرے جنازے کو ودا کیا. پاکستان اور دنیا میں لوگ تیری یاد میں آج تک بیٹھے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں کربلا کے مظلوم شہید مولا حسین پر، جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، خاک کربلا میں پڑا رہا، تپتی دھوپ میں پڑا رہا. جب امام سجاد اجاز امامت سے دفن کرنے کربلا آئے، مولا حسین کے جنازے کو، میت کو قبر میں رکھا. علماء نے 2 احکام لکھے ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھو تو بندے کفن کھولو. مجھے بتائیں نا وہ کفن کہاں تھا جس کا میرے چوتھے امام بند کھول دے. ہائے میرا بے کفن امام مولا حسین. اور پھر کہتے قبلہ رخ رکھو، میت کے سر کو رخسار خاک میں رکھو. مجھے بتاؤ نا وہ سر کہاں تھا جسے میرے چوتھے امام قبلہ رخ رکھتے. ہائے وہ سر کبھی شمر ملون کے ہاتھ میں تھا، کبھی نو کے نیزہ پر تھا، کبھی کھولی کے تنور میں تھا، کبھی شرابی کے دربار میں تھا، اور اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی. کبھی لبوں پہ مارتا، کبھی چہرے پہ مارتا، کبھی دانتوں پہ مارتا. اور میری شہزادی تڑپ کے کہتی سجاد اس ظالم کو روک. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.